बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج ہفتہ ہے، خرداد کی 29، جون کی 19 اور ذیقعدہ کی 8 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر برماند نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا ایران میں ہونے والے 13ویں صدارتی انتخابات سے متعلق ہمارا خصوصی پروگرام۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور پھر سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehattv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بات سے ہوں خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں 13ویں صدارتی انتخابات اور 6ٹے بلدیاتی الیکشن کے لیے کل جشن جمہوریت پورے زور و شور سے منایا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت داخلہ اور اس سے وابستہ سیکیورٹی ذرائع نے ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں ایک سرحدی گارڈ کی شہادت سے متعلق خبر کو بے بنیاد قرار دیا ہے، اور انصار اللہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا تعلق جارحین سے ہے، مدافعین سے نہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں 13ویں صدارتی انتخابات اور 6ٹے بلدیاتی الیکشن کے لیے کل جشن جمہوریت پورے زور و شور سے منایا گیا، اور لوگوں نے پولنگ اسٹیشنوں پر جا کر اسلامی جمہوری نظام کی تاریخ میں ایک اور زرنی باب رقم کیا۔ ہمارے نمائندوں کی رپورٹ کے مطابق جمعے کی صبح 7 بجے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں 13ویں صدارتی انتخابات اور 6ٹے بلدیاتی الیکشن کے لیے رائے دہی کا عمل شروع ہوا، جس میں بڑی تعداد میں رائے دہندگان کرونا پروٹوکول کے ساتھ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ کل ایک بار پھر ایران میں اسلامی جمہوریت کا جشن انتہائی شاندار طریقے سے منایا گیا، اور ہر طبقے کے لوگوں نے پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ کر اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ووٹنگ کے آغاز میں ہی حسینیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی موجودگی میں موبائل بکس نمبر 110 میں اپنا ووٹ ڈالا۔ اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج میدان ایرانی عوام کے ہاتھ میں ہے، جو در حقیقت اس میدان کے اصلی مالک ہیں، اور اپنے ووٹوں کے ذریعے ملک کے مستقبل اور آئندہ برسوں کے لیے ملک کے بنیادی ترین عہدے کا تعین کر رہے ہیں، لہذا آج کا دن ایرانی قوم کا دن ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسی حقیقت کے پیش نظر عقل انسانی کا تقاضا ہے کہ پوری قوم اس ملی امتحان اور جشن میں بھرپور طریقے سے شریک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ عوام کو انتخابات میں شرکت کی دعوت دیتا آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ انتخابات کے نتیجے میں سب سے پہلے خود عوام کو فائدہ ہوگا، اور حکومت ایران بین الاقوامی سطح پر اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ عوام کا ایک ایک ووٹ اہمیت کا حامل ہے۔ واضح ہے کہ ایران میں 5,93,10,307 افراد حق رائے دہی کے حامل تھے۔ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات میں عوام کی سہولت اور بھرپور شرکت کے لیے 72,000 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے۔ صدارتی انتخابات سے 3 امیدوار دستبردار ہو گئے تھے، جن میں مہر علی زادہ، علی رضا زاکانی اور سعید جلیلی شامل تھے۔ 3 امیدواروں کے صدارتی انتخابات سے دستبردار ہو جانے کے بعد 4 امیدوار سید ابراہیم رئیسی، محسن رضائی، سید قاضی زادہ ہاشمی اور عبد الناصر ہمتی میدان میں موجود تھے۔ پورے ایران میں انتخابی عمل کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے 6,00,000 پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ ووٹنگ کا عمل رات گئے تک جاری رہا، جس کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کل 13ویں صدارتی انتخابات میں ووٹنگ کے بعد زور دے کر کہا کہ آج پوری دنیا کی نگاہیں ایران کے انتخابات پر لگی ہوئی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے جمعے کو انتخابات میں شرکت کرنے کے بعد کہا کہ عوام بخوبی جانتے ہیں کہ یہ انتخابات ان کے لیے اور اسلامی جمہوری نظام کے لیے کتنے اہم ہیں۔ صدر حسن روحانی نے صدارتی انتخابات کو ملک کا اہم ترین الیکشن قرار دیا اور کہا کہ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ صدارتی امیدواروں کے پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے پہلے اور اس کے بعد اب تک پیش آنے والے مسائل و مشکلات پر توجہ نہ دیتے ہوئے پولنگ بوتھوں پر پہنچ کر اپنے مد نظر امیدوار کو ووٹ دیں۔ صدر حسن روحانی نے بار وقت اور بلا تاخیر انتخابات کے انعقاد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ نے آج جو رپورٹ پیش کی ہے، اس میں امن و سیکیورٹی کے لحاظ سے پورے ملک میں بدامنی کا کوئی ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا اور یہ بہت اہم ہے۔ ایران کے صدر نے مزید کہا کہ عوام کے حفظان صحت کا خیال رکھتے ہوئے تمام انتخابی حلقوں اور پولنگ بوتھوں پر میڈیکل پروٹوکول کی پابندی کی جا رہی ہے اور ہم قدم بقدم اور مرحلہ بمرحلہ الیکٹرانک الیکشن کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے صدارتی اور بلدیاتی انتخابات میں عوام کے ساتھ ساتھ مراجع کرام اور اعلیٰ سیاسی اور حکومتی شخصیات نے بھی اپنے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ مراجع تقلید آیت اللہ حسین نوری حمدانی اور آیت اللہ جعفر سبحانی نے جمعے کے روز ایران میں ہونے والے صدارتی اور بلدیاتی انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ آیت اللہ حسین نوری حمدانی نے اپنا ووٹ ڈالتے ہوئے کہا کہ سب کو چاہیے کہ انتخابات میں شرکت کریں اور یہ شرکت وسیع پیمانے پر ہونی چاہیے۔ ایک اور مرجع تقلید آیت اللہ جعفر سبحانی نے بھی بلدیاتی کونسلوں کے 6ٹے اور مجلس خبرگان کے 5ویں دور کے نمائندوں کے انتخابات کی پولنگ کے ساتھ ساتھ 13ویں صدارتی انتخابات کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور انتخابات میں بھرپور شرکت اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ اسی طرح ایران کے آئین کی نگران کونسل کے سربراہ آیت اللہ جنتی کے علاوہ مذکورہ کونسل کے ارکان آیت اللہ سید احمد خاتمی، آیت اللہ مہدی شب زندہ دار اور آیت اللہ سید محمد رضا مدرسی یزدی نے بھی اپنے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے نامزد امیدوار سید ابراہیم رئیسی نے بھی جمعے کے روز انتخابات میں شرکت کی اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کے خدمت گزار ہیں۔ ایک اور صدارتی امیدوار عبد الناصر ہمتی نے بھی 13ویں صدارتی انتخابات میں اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اگر انتخابات میں کامیاب نہ بھی ہوئے تو بھی عوام کی خدمت اور اپنے انتخابی نعروں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخی مکان اور حسینیہ میں رکھے گئے بیلٹ بکس میں بھی بہت سی اہم شخصیات، من جملہ بانی انقلاب اسلامی کے مزار کے متولی سید حسن خمینی، بانی انقلاب اسلامی کی بیٹی زہرا مصطفوی، سابق صدر سید محمد خاتمی، صدارتی انتخابات کے سابق امیدوار علی رضا زاکانی سمیت مختلف سیاسی و مذہبی شخصیات نے اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت داخلہ اور اسے وابستہ سیکیورٹی ذرائع نے ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں ایک سرحدی گارڈ کی شہادت سے متعلق خبر کو بے بنیاد بتایا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے ایک سینئر افسر نے سروان شہر میں ایک پولنگ اسٹیشن کی حفاظت پر مامور محافظ کی شہادت سے متعلق خبر کے بارے میں کہا کہ سروان میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور میں اس طرح کے کسی بھی واقعے کی سختی کے ساتھ تردید کرتا ہوں۔ برطانیہ میں جمہوریت کے دعوے داروں کی طرف سے ووٹنگ کے عمل میں رخنہ اندازی کی کوشش ناکام ہو گئی۔ لندن میں متعین اسلامی جمہوریہ ایران کے ناظم الامور نے بتایا ہے کہ ایک ایرانی خاتون ووٹر کو جو برمنگم میں انتخابی حلقے میں ووٹ ڈالنے کے ارادے سے آئی تھی، کچھ لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، جس کا قانونی طریقے سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ترکی کے شہر اناطالیہ میں جمعے کو یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل سے مختلف معاملات، من جملہ ایٹمی معاملے کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اناطولیہ ڈپلومیسی اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی کے دورے پر ہیں۔ انصار اللہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا تعلق جارحین سے ہے، مدافعین سے نہیں۔ انصار اللہ کے ترجمان نے جارحیت اور سعودی اتحاد کے محاصرے کے خلاف یمنی عوام کی استقامت و پائیداری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جارحین ہیں کہ جنہیں جنگ بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں ایران میں کل ہونے والے 13ویں صدارتی انتخابات سے متعلق خصوصی پروگرام۔
ناظرین، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس اسلامی جمہوریہ ایران میں جشن اسلامی جمہوریت یا ڈیموکریسی اور اسلامک ڈیموکریسی کے اس جشن کے حوالے سے خصوصی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سید احمد مصطفیٰ زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ قمر آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رابطے میں۔ میں آپ دونوں حضرات کو اپنی طرف سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم کہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جناب مصطفیٰ زیدی صاحب، آپ اس الیکشن کے بارے میں پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ ایرانی عوام کا رجحان کیا دکھائی دے رہا ہے؟
جی، وعلیکم السلام۔ جیسا کہ اعلان ہوا تھا، یہ 13واں پریزیڈنشل الیکشن ہے ایران کا، اور ہمیشہ کی طرح سے آج صبح جو میں نے پولنگ بوتھس پر مختلف جگہوں پہ دیکھا تو حسب معمول کافی جوش و خروش ہے لوگوں میں، اور گرمی کی شدت کے باوجود لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں جمع تھے اور لائن لگی ہوئی تھی، اور کورونا کی وجہ سے یہاں پر ذرا سا اس کی وہ پابندی تھی مختلف کہ فاصلہ لوگ رکھیں ایک دوسرے سے، تو اس کی وجہ سے ذرا صفیں کچھ زیادہ ہی طولانی ہو گئی تھی۔ بہرحال لوگوں میں حسب معمول بہت جوش و خروش ہے، اور یہ الیکشن جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس وقت جو پابندیاں ہیں امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے وہ بہت ہی شدید ہیں، اور اس کی وجہ سے جو یہ موجودہ حکومت روحانی صاحب کی ہے اس کو بھی کافی پرابلمس بھی پیش آئے، اور وہ اکنامک کہنا چاہیے کہ ایک طرح کا ریسیسنگ اس کی تھی وہاں یہاں پر، اور وہ بہرحال اس کی شدت جو ہے وہ عوام میں بہت زیادہ محسوس کی گئی۔ کرنسی جو ہے وہ بھی اس کی قدر میں کافی کمی ہوئی ہے، بہت زیادہ، یعنی کئی گنا وہ مہنگی ہو گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آئندہ حکومت کے سامنے ہیں، اور اس پر کافی الیکشن کیمپین کے دوران بحث بھی ہوئی، اور جو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے پروگرام پہ اس کے تحت، امید کی جاتی ہے کہ اگلی حکومت جب آئے گی تو ان مسائل کو مقامی طور پر حل کرنے کی کوشش کرے گی، اور یعنی مغربی ملکوں پر اور امریکہ پر جو ہے وہ تکیہ کرنے کی پالیسی جو ہے وہ اگر کچھ تھوڑی بہت تھی تو وہ ختم ہو جائے گی۔
بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں قمر آغا صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
قمر آغا صاحب، ایران میں الیکشن کے حوالے سے ہم پچھلے 15-20 روز سے تو مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں، اور جب سے یہ ایران میں صدارتی الیکشن کا باضابطہ اعلان ہوا ہے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ ویسٹرن میڈیا کی جانب سے اور خاص طور سے جو ان کے آؤٹ لیٹس ہیں اور بعض ان کے جو علاقائی ٹاؤٹس ہیں، ان کی جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کے جانب سے مسلسل ایران کے انتخابات کو فوکس کر کے منفی پروپیگنڈے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ انتخابات ایک جمہوری عمل ہے، جمہوری عمل کے خلاف جب ایران میں ہو تو اس قدر شدت کے ساتھ اس پروپیگنڈے کی وجہ کیا ہے؟
ممالک ہیں ان سے امید کرنا کہ وہ ایران کی تعریف کریں کسی بھی چیز میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی ذاتی ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کا کام ہمیشہ نسخ نکالنا ہے ایران کی ایک ایک چیزوں کے اندر. ایران ان کے سامنے دیکھیے، وہ ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ایران کی جو بڑھتے ہوئے جو اس کا انفلوئنس ہے اس پورے خطے سے، وہ کافی پریشان ہے ایک طرف تو. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کو اس بات کی بھی فکر ہے کہ ایران کے اندر جو ٹیکنالوجیکل اور ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں وہ بھی، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ڈیولپنگ نیشن ترقی کرے، آگے آئے، سیلف ریلائنس ہو جائے اور ایک بڑی طاقت بن کے ریجن میں ایمرج ہو جائے. ان کی تو ہمیشہ سے پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ خود ایک بڑی پاور بن کے وہاں پہ رہتے ہیں اور سیکیورٹی کو وہ بیچ دیتے ہیں چھوٹے ملکوں کے ہاتھ میں. جیسے کہ اس پورے خطے میں جو ممالک ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سیکیورٹی خریدتے ہیں، امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایران ایک ایسا دیش ہے کہ جو ان کے جو پالیسیز ہیں ان کو نہیں مانتا، ان کے خلاف کام کر رہا ہے، اپنی فورن پالیسی میں سیلف ریلائنس کی بات کرتا ہے، خود مختاری کی بات کرتا ہے، اپنی فورن پالیسی کو آگے بڑھاتا ہے جو اس کی پالیسی ہے اپنے ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے کے اندر. تو یہ چیزیں جو امریکہ کو ہیں وہ بالکل برداشت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ پورا خطہ جو ہے یہ بہت ہی تیل اور گیس یہاں پہ پایا جاتا ہے. ابھی تک پورا ایران کے ریولوشن سے پہلے تک یہاں پہ پورا قبضہ جو تھا امریکنز کا تھا، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہی کنٹرول کر رہے تھے اس پورے خطے کو. ریولوشن کے بعد سے وہاں پہ ایران جو کہ ایک بہت بڑا تیل کا پروڈیوسر ہے، گیس ہے، اس کے پاس سیکنڈ ہائیسٹ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں. اور پھر اس کے علاوہ یہی نہیں، عراق میں بھی ایک ایسی حکومت بن گئی جو بہت سیلف ریلائنس کی بات کر رہی ہے، چاہتے ہیں وہاں کے لوگ بھی جو بہت زمانے سے جم رہے تھے. پھر اس کے علاوہ ان کی جو سیریا کے اندر ایک بڑی ہار ہو گئی جو چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے. سیریا کے اندر بھی بہت بڑا تیل کا ذخیرہ ڈسکور ہو گیا ہے، خاص طور سے سی کے اندر، اندر سی. تو یہ ساری چیزیں انہیں، وہ تو چاہتے تھے کہ ان کا پورا کنٹرول تیل کے اوپر بنا رہے اس پورے خطے کے اندر اور جو دوسرے را میٹیریل ہیں اس کے اندر، اور اسرائیل کی ملٹری اور اکنامک سپیریارٹی بنی رہے. اسرائیل نے، ایران نے دوسری طرف ایران کی جو ملٹری سپیریارٹی ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے. تو پھر آپ امید کرتے ہیں کہ مغربی دیش ایران کی تعریف کریں گے یا وہاں کے الیکشن کی یا وہاں کی جمہوریت کو وہ دکھائیں گے کہ بھائی بڑی وہاں پہ جمہوریت ہے، وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، ڈیموکریسی اور اسٹرینتھن ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے. تو یہ ان سے ممکن نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کریں گے.
احمد مصطفیٰ زیدی صاحب، یہ بتائیے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے، ظاہر ہے کہ الیکشن کمپین جو روایتی انداز میں انڈیا پاکستان میں یا دنیا کے دیگر ممالک میں چلتی ہے، اس لحاظ سے تو ایران میں الیکشن کمپین نہیں چلی کیونکہ کرونا وائرس کی بھی مشکلات تھیں، لیکن اس کمی کو ریڈیو ٹیلی ویژن نے کافی حد تک پورا کیا. اور پچھلے 3 برس سے ہم، یعنی پچھلے 3 الیکشنز جو ہوئے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران کے جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز ہیں انہوں نے امیدواروں کے درمیان مباحثے اور ان کے انٹرویوز اور ان کے خصوصی پروگرام نشر کر کے کافی حد تک عوام کو کا رجحان جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے وہ بنانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے ہیں. اس دفعہ کن ایشوز پر، کن داخلی ایشوز پر جو ہے وہ امیدواروں نے زیادہ زور دیا ہے؟
دیکھیں یہاں پر جو ایشوز بہت زیادہ، کہنا چاہیے کہ جو ہاٹ ٹاپکس تھے وہ یہ تھے کہ سب سے یعنی افضل اس میں جو چیز تھی وہ تھی اکانومی، یہاں کی معیشت. صحیح. اور ظاہر ہے کہ پچھلے 2-3 साल में, कम से कम 2 साल में महंगाई जो है वो बेइंतहा बढ़ी है यहाँ पर, और उसमें ये मौजूदा हुकूमत जो है उसकी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी। असल में ये लोग ज्यादा रिलाई कर रहे थे इस पर कि ये जो JCPOA का वो हुआ है मुआहदा, वो बस वो उसके ऊपर अगर अमल हो जाए तो ईरान के बड़े फायदे होंगे। लेकिन हसब मामूल मगरबी मुल्कों ने और अमेरिका ने खुसूसन उसको कहना चाहिए कि सबोटाज कर दिया उस पूरे मुआहदे को, और हुकूमत जो इसके ऊपर रिलाई किए हुए बैठी थी वो उसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो अचानक नीचे गिरी, और जो यहाँ की करेंसी है उसके कदर में जो है बहुत शदीद कमी हुई, उसकी वजह से महंगाई बहुत बेइंतहा बढ़ी। तो और ये इसका असर इम्पैक्ट जो है वो आवाम के ऊपर बराह रास्त पड़ा है। तो अब जो हुकूमत आ रही है और जो यानी गुफ्तगू जो हुई है ये तमाम मुबाइसों में और मुनाजरों में जो आपस में गुफ्तगू हुई है, अपने अपने प्रोग्राम जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स ने पेश किए, तो सबका एक मुत्तफ़ा ये कहना चाहिए कि अंदाज था कि वो इकोनॉमी को दुरुस्त करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी को दुरुस्त करने का सबसे बेहतर तरीका जो भी प्रेसिडेंट सामने आए उसके लिए ये होगा कि
जी
वो दाखिली तौर पर रिलाई करें और अपने रिसोर्सेज पर। अगर मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम के ऊपर पाबंदी है या मसलन 70-80% भी अगर पाबंदी है तो वो उसको छोड़ दें उसी जगह पर और वो अपने दाखिली प्रोडक्शन जो है वो उसको बढ़ाएं और उसको उसके ऊपर रिलाई करें, और हमसाया ममालिक में नज़दीक के ममालिक जो हैं उनको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वहां से करें। अब वो जिस सूरत में भी हो,
सही
बैंकिंग के ऊपर भी पाबंदी है तो उसकी वजह से बहरहाल वो
जी
मुश्किल हैं, तो वो बार्डर ट्रेड हो या जो भी हो जो जिस तरीके से भी है वो उसको जारी रखें, और जब इस पर रिलाई करेंगे और मुल्क में वो होगी तो ये तरक्की यकीनन होगी। इसलिए कि ईरान ने साबित ये किया है कि देखिए पाबंदियों के बाद भी ईरान ने टेक्नोलॉजिकली और मसलन मैदान में साइंटिफिक मुख्तलिफ जो फील्ड हैं उसके मैदान में इन्होंने ये अपने पर वो सेल्फ रिलायंस हो चुके हैं
सही
ऑलरेडी, और यानी बहुत ही कहना चाहिए कि बड़े कदम इनकी तरफ से हालिया वर्षों में उठाए गए हैं। और अगर ये पाबंदियां ना होती तो ईरान भी बहरहाल उसके पास पैसा होता और वो जिसको कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख वो चीजें वहां से खरीद लेते, उनको बनाने की क्या जरूरत होती या खुद सही करने की कोशिश करने की कि वो अपनी चीजें डेवलप करें खुद बनाएं कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट करें
सही
वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। तो इस बात ने ये साबित कर दिया है कि अगर ये कौम चाहे तो खुद तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकती है बावजूद तमाम पाबंदियों के, पाबंदियां अगर
सही
हों तो होती रहें, और उसमें फिर नतीजा ये होगा कि कुछ अरसे के बाद वही ममालिक जो इस वक्त पाबंदी लगा रहे
सही
हैं वो देखेंगे तो उनका अपना नुकसान हो रहा है। तो इस वक्त प्रेसिडेंट जो भी आए उसके सामने और उसकी हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि
सही
वो इस राह पर चले कि सेल्फ रिलायंस वाली और वो तरक्की के राह पर आगे।
सही बहुत शुक्रिया कमर आवाज साहब। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान में, ईरान ने जो जमहूरी अकदार कायम की है इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद पिछले 41 बरस के दौरान, हम देख रहे हैं वो वैल्यूज़ जो हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो वैल्यूज़ किस हद तक जो हैं जमहूरी और मुस्तहकम हैं?
देखिए, एक नया सिस्टम उन्हीं ने इवॉल्व किया है। आलम इस्लाम में अगर पूरा देखा जाए तो दो किस्म के इस वक्त सिस्टम्स हैं। एक तो वो सिस्टम है कि जिसमें जमहूरियत को उन्हीं ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जमहूरियत के खिलाफ हैं, अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया कि जमहूरियत है ही नहीं, होनी नहीं चाहिए। ईरान ने कहा कि नहीं, इस्लाम और जमहूरियत को एग्जिस्ट करती है, साथ साथ चलते हैं, और उन्हीं ने एक नई डिफिनीशन जमहूरियत की दी और उसको इवॉल्व किया और उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा यूनिक पैटर्न है, एक बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। और अच्छी बात यह है कि वो कामयाब भी रहा और वहाँ पे उसके बहुत से फायदे भी हुए। हमने देखा जिस तरीके से ईरान का डेवलपमेंट हुआ, तमाम इकोनॉमिक फील्ड में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से किया, और सेल्फ रिलायंस का जो कंसेप्ट वो लेके आए हैं शुरू से, जिसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं, तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। ये कभी मुसलमानों ने सोचा नहीं था। मुस्लिम हुकूमतें हमेशा ये रहती थीं कि अपना तेल पैदा कर दो और उसके बाद बाहर से सामान, जैसा अभी जैदी साहब बता रहे थे, खरीद के ले आओ, सामान खरीद लो, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे सामान और वो सब वो। लेकिन उससे हुआ ये कि डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, वो तो हमेशा अंडर डेवलप ही रहे और डेवलप कंट्रीज और ज़्यादा डेवलप होती चली गई। ये पैटर्न ईरान ने तोड़ दिया, कि जो जमहूरियत आई उसने इसको तोड़ा और सेल्फ रिलायंस पे बात की, और सेल्फ रिलायंस का ईरान को बहुत फ़ायदा हुआ, ख़ासतौर से जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जैसे कि पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट, फिर उसके वाला स्पेस प्रोग्राम, ड्रोन्स का प्रोग्राम या मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम जो ईरान ने डेवलप किया, या अपने इस तरह की बहुत सी, एक लंबी फहरिस्त है अगर बताई जाए तो काफ़ी। फिर उसके अलावा उन्हीं ने जो डेवलपमेंट किया अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, कई कई मेडिसिन डेवलप किए और लगातार करते चले जा रहे हैं, या इसके अलावा और बहुत सी फील्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी में जो तरक्की की साइन ईरान ने, ये किसी दूसरे इस्लामिक मुल्क में मुझे तो नज़र नहीं आती कि उसने की हो इतने कम वक्त में। ये सारी चीज़ें होने की एक वजह ये भी थी क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, पार्टिसिपेशन था, आवाम का भी एक बड़ा पार्टिसिपेशन था।
सामिन, अभी आप ईरान में होने वाले 13वें सिदारती इंतखाबात से मुतालिक खसूसी प्रोग्राम समात फरमा रहे थे। इस प्रोग्राम के मेज़बान थे अजीम सबसवारी, और अब पेश है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम।
खाक पर नूरे खुदा जिसमें ढल कर उतरा, खाक पर नूरे खुदा जिस्म में ढल कर उतरा, एक कुरान खदो खाल भी हम पर उतरा, नए रंगों से मुराद तब सहरों शाम हुए, नए रंगों से मुरतब सहरों शाम हुए, चश्मे कौनैन में बिनाई सपे कर उतरा, किस कदर आजिज़ो मिस्कीन थी बुलंदी उसकी, किस कदर आजिज़ो मिस्कीन थी बुलंदी उसकी, कुर्सिये अर्श लिए गार के अंदर उतरा, यूं हुई रूह को महसूस मोहब्बत उसकी, यूं हुई रूह को महसूस मोहब्बत उसकी, जैसे आगोश में दरिया के समंदर उतरा, जब कभी तन की मुंडेरों से उड़ाया है इसे, जब कभी तन की मुंडेरों से उड़ाया है इसे, तायरे दिल उसी दीवार के ऊपर उतरा, खाक पर नूरे खुदा जिस्म में ढल कर उतरा, एक कुरान खदो खाल भी हम पर उतरा।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़ और आप पेशा प्रोग्राम सुबह उम्मीद।
सुबह उम्मीद
अजीज सामीन, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम, आपकी सेहत व सलामती और एक अच्छे दिन की दुआ के साथ प्रोग्राम सुबह उम्मीद लेकर हाजिर हैं। हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, बेवा यतीम और मिस्कीन के लिए इमदादी कोशिश करने वाला अल्लाह की राह में जहाद करने वाले की तरह है। लीजिए समात फरमाइए सुबह उम्मीद। सामीन, मुआशरे में रहने वाले कबीले, खानदान और बिरादरियाँ गोबत तौर शनाख्त एक दूसरे से मुमताज़ होती हैं। उनकी रहाइश, उनका माश और उनका तमद्दुन जुदागाना होता है, ताहम बहैसियत मुआशरा सभी एक होते हैं। गम और खुशी में शरीक होना उनका अखलाकी फरीजा होता है। हवादिसे ज़माना के थपेड़े खाए हुए लोगों की देखभाल और उनकी ज़रूरियात की तकमील को वो अपनी समाजी जिम्मेदारी समझते हैं और कम वेश समाज के लोग इस जिम्मेदारी को इसलिए भी निभाते हैं कि वो उनके लिए गिराबार नहीं होते। और ऐसे लोग भी तो बेशुमार हैं जो अल्लाह की अता करदा बेशुमार नुमतों में से कुछ हिस्सा उन यतीम या मिस्कीन या मोहताज को दे देते हैं जो बेवसीला और बेसहारा हैं, ताकि उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ जाए, उनकी आँखों से उदासी एक दिन के लिए ही सही मफकूद हो जाएं और खुशियाँ लौट जाएं। हमें मदीने मुनव्वरा के वो यतीम बच्चे भी याद आ जाते हैं कि जिनके सर पर रहमतुल आलमीन हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ रखते थे, तो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल जाया करती थी। क्या उसके उम्मतियों को रसूल इस्लाम की यह सीरत याद नहीं रही? क्या कुरान करीम में ये नहीं कहा गया कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी उन चीज़ों को खुदा की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम अजीज़ रखते हो? और फिर फरमाया, तुमने उस शख्स को देखा होगा जो आखिरत की जजा व सज़ा को झुटलाता है, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने में सिफारिश नहीं करता है, यानी ना अपने नफ्स को इस नेक काम और नेक सीरत पर आमादा करता है और न ही अपने घर वालों से कहता है कि मिस्कीन या यतीम को खाना दिया करें, और न ही लोगों को मिस्कीन और यतीम की मदद करने की सिफारिश करता है। जी हाँ, अगर हम अपने अतराफ में नज़र डालें तो हमको कितने मिस्कीन और यतीम बच्चे नामुनासिब जगहों पर रिस्क तलाश करते हुए नज़र आ जाएंगे। ऐसा न हो कि हम भी मुसलमान होने के बावजूद उनमें शामिल हो जाएं, वरना ये कैसे मुमकिन है कि एक मुस्लिम माशरे में जगह जगह बेसहारा यतीम व मिस्कीन और मोहताज नज़र आएं और माशरा उनसे आँखें चुरा ले? फरमान इलाही तो ये है कि मुसलमान उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक वो अपनी ऐसी चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च न कर दें جو ان کو بہت ہی عزیز و محبوب ہیں۔ ہم روزے رکھ کر، نماز پڑھ کر، حج اور عمرے کی ہر سال سعادت حاصل کر کے خود کو نیکوکاروں میں شمار تو کرتے ہیں، مگر پڑوسی بھوکا ہو اور محلے میں یتیم، مسکین اور نادار بیوائیں بے سہارا ہوں اور ہم عمرے کے لیے دوڑے چلے جائیں، جو فرض نہیں ہے۔ حج بھی زندگی میں صرف ایک بار مخصوص شرائط کے ساتھ فرض کیا گیا ہے، مگر پھر بھی کتنے لوگ یہ فخر کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہم نے تو بہت حج کر لیے ہیں۔ گھر کے باہر نام کی تختی پر جلی حروف میں الحاج لکھوا رکھا ہے اور ہر کسی سے حاجی صاحب سننے میں خوشی اور افتخار محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا، کتنے یتیموں، ناداروں اور مسکینوں کو سہارا دیا اور اپنی کتنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بے شک اگر ایسا ہوتا تو آج اتنے یتیم و مسکین بچے نظر نہ آتے۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نیک افراد اور نیک جوان ان حالات میں بھی یتیم، مسکین اور محتاج کی نہ صرف خود مدد کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی مدد کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے خطرات آ کر پلٹ جاتے ہیں اور آسمان سے بارش بھی برس جاتی ہے تاکہ کھیتیاں سوکھنے نہ پائیں۔ عجیب بات ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہم سے مانگتا ہے اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی لیے۔ ہمارے ہی بھائی اور بہن کی مدد کرنے کی سفارش کرتا ہے، مگر تب بھی ہمارے ہاتھ ہماری گردنوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو روزے جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا پیٹ نہیں بھرتا؟ اب ذرا غور تو کریں، کہیں یہ ہم خود تو نہیں ہیں؟ لہٰذا ہم سب کا دینی اور قومی فریضہ ہے کہ ہم غریبوں، محتاجوں، خصوصاً یتیموں کی خبر گیری کریں اور ان کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آئیں، تاکہ سیرت رسول پر عمل بھی ہو اور خداوند عالم خوشنود بھی ہو اور قیامت کے میدان میں سرخرو ہوں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی سے محمد سرفراز انصاری صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران ہمیشہ کی طرح بہترین انداز میں پروگرام نشر کر رہا ہے، آواز بھی صاف سنائی دے رہی ہے۔ ویسے میرا گھر تیسری منزل پر ہے، اس لیے شاید دوسری جگہوں کی بنسبت آواز کی کیفیت کچھ بہتر ہو سکتی ہے۔ بزم دوستاں، خبریں، افکار و نظریات، دریچے خانے عشق، آس پاس، صبح امید میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم، محمد سرفراز انصاری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص اپنے بازو پر تصویر بنوانے کے لیے ایک نقاش کے پاس گیا جو انسانی جسم پر مختلف اشیاء کی تصویریں بناتا تھا۔ اس نے جا کر نقاش سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے بازو پر ایک شیر کی تصویر بناؤ۔ نقاش نے سوئی لے کر گودنا شروع کیا۔ اسے سوئی کی وجہ سے تکلیف محسوس ہوئی۔ نقاش سے پوچھا، یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا، دم بڑی تکلیف دے رہی ہے، تم دم کے بغیر شیر بناؤ۔ نقاش نے پھر گودنا شروع کیا، لیکن سوئی کی چبھن کی وجہ سے اسے پھر تکلیف ہونے لگی تو پوچھا، اب کیا بنا رہے ہو؟ نقاش نے کہا، میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا، سر سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم سر کے بغیر ہی شیر بنا دو۔ نقاش نے پھر سوئی اٹھائی اور بازو کو گودنے لگا۔ اسے پھر تکلیف ہوئی اور پوچھا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ تمہاری سوئی کی چبھن مجھے بے چین کیے دیتی ہے۔ اس نے کہا، اب میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پیٹ کو جانے دو، تم ویسے ہی شیر بناؤ۔ تو نقاش نے جل کر کہا، بیوقوف، ایسا شیر تو اللہ نے بھی نہیں بنایا کہ جس کی نہ دم ہو، نہ سر ہو، نہ پیٹ ہو، تو میں ایسا شیر کیسے بنا سکتا ہوں؟ جب تم کو سوئی کی چبھنی برداشت نہیں ہے تو شیر کی تصویر بنانے کی خواہش کیوں کرتے ہو؟
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھرو کے، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھرو کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 خرداد، 8 ذی قعدہ اور 19 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 8 ذی قعدہ سن 379 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے مشہور ایرانی منجم اور ریاضیدان ابو حامد ساغانی کا انتقال ہوا۔ وہ خراسان کے رہنے والے تھے۔ ان کو علم نجوم، ریاضیات، ہندسہ اور حیت کا مسلم استاد مانا جاتا ہے۔ ابو حامد کو استر، لاب اور رصد خانے کے دیگر آلات بنانے میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں نئی چیزیں بھی پیش کی ہیں۔ انہوں نے بغداد میں ایک رصد خانہ بنایا اور ستاروں کی رصد کا کام شروع کیا۔ استرلاب کے بارے میں ان کی کتاب قابل ذکر ہے۔ آٹھ ذی قعدہ سن 385 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے معروف محدث، مصنف اور فقیہ علی بن عمر دار قطنی نے بغداد میں وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کر کے مصر اور شام کا سفر کیا اور وہاں کے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ ان کی کتابوں میں کتاب سنن معروف، سنن دار قطنی اور المختلف و المؤتلف قابل ذکر ہیں۔ انیس جون 1877 عیسوی کو پہلی بار ہیلی کاپٹر کی پرواز کا تجربہ کیا گیا۔ ایک اطالوی انجینئر انریکو فورلانینی نے مصر کے ساحلی شہر اسکندریہ میں یہ تجربہ کیا۔ یہ نئی ایجاد شدہ مشین بغیر رن وے پر دوڑے عمودی طور پر زمین سے پرواز کرنے اور اترنے، نیز ہوا میں معلق رہنے کی قوت رکھتی تھی۔ اس کا نام ہیلی کاپٹر رکھا گیا۔ ابتدائی ہیلی کاپٹر کے ڈھانچے کو بعد میں ایک روسی موجد سیکورسکی نے مکمل کیا، چنانچہ یہ ایجاد انہی کے نام پر رجسٹر کی گئی۔ انتیس خرداد سن 1330 ہجری شمسی کو ایرانی ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی نے ایران کی قومی تیل کمپنی کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لیے۔ اس سے پہلے 29 اسفند سن 1329 ہجری شمسی کو ایرانی تیل کو قومی آئے جانے کا بل پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی میں پاس ہوا تھا۔ اس دن یعنی 29 اسفند کو ایرانی مسلمان عوام نے وسیع استقامت اور جد و جہد کے بعد شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ آیت اللہ کاشانی اور ڈاکٹر مصدق کی تجویز اور ایرانی پارلیمنٹ اور سینٹ میں بل پاس ہونے پر اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد برطانوی تیل کمپنی کی اجارہ داری ختم کر دی گئی۔ برطانوی تیل کمپنی کی اجارہ داری ختم ہونے کے بعد اس کمپنی کے غیر ملکی ملازمین جن کی تعداد 450 سے زیادہ تھی اجتماعی طور پر ایران سے چلے گئے۔ اس کے بعد حکومت برطانیہ نے وسیع سیاسی اقدامات انجام دیے اور ایران کو فوجی حملے کی دھمکی بھی دی۔ خرداد سن 1356 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر ادیب اور دانشور ڈاکٹر علی شریعتی کا لندن میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1312 ہجری شمسی میں شمال مشرقی ایران میں واقع شہر سبزوار کے قریب ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم ادبیات میں حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ شاہی حکومت کے خلاف سیاسی جدوجہد بھی شروع کی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد مزید تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے اور سوربن یونیورسٹی سے تاریخ مذاہب میں ڈاکٹریٹ کر کے واپس ایران آ گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے تہران کے ایک بڑے مذہبی اور ثقافتی مرکز حسینی ارشاد میں لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص لگاؤ تھا۔ ان کی جملہ تصانیف میں اسلام اور انسان، تاریخ تمدن، حج اور فاطمہ ہے خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ انیس جون کو عیسائیوں میں یوم عشائے ربانی منایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری یہودائے اسخر یوتی نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کی جائے پناہ کے بارے میں بتایا تھا۔ عقیدے کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے تخت دار پر چڑھا دیا اور پھر آپ کو دفنا دیا۔ تدفین کے 2 راتیں اور 1 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف چلے گئے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری رات کو حواریوں کے درمیان تھے تو آپ نے ان کو نان قطیر اور شراب نوش کرنے کو دی اور فرمایا کہ یہ روٹی میرے بدن کے ٹکڑے ہیں اور شراب میرا خون۔ یہ ایک رسم ہے جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ کیتھولک عیسائی ہفتے میں ایک بار، پروٹیسٹنٹ اور آرتھوڈاکس عیسائی مہینے میں ایک بار یہ رسم انجام دیتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سمین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقیه الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري و تحط به تلاوته وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.